الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد غزوہ بدر کا کچھ تذکرہ کل گزرا اور کچھ آج گزرا. باہر کیف یہ پہلا بڑا معرکہ تھا اور بہت بڑا معرکہ اب بھی شمار ہوتا ہے, اور عجیب بات یہ ہے کہ مسلمان صحابہ جس وقت ان کو یہ غزوہ پیش آیا ہے وہ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے, تو ظاہر ہے بے سر و سامان تھے, ذہنی طور پہ جنگ کے لیے تیار بھی نہیں تھے کہ یہ غزوہ پیش آ گیا, کفار نے لشکر بھیج دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسی مدد فرمائی کہ کفار کے 70 سردار, بڑے سردار مارے گئے, اور وہ کنویں میں قلیہ بدر وہاں پہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں ان کی لاشیں پھینکی گئی تھیں وہاں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے اور فرمایا اب پتہ چل گیا تمہیں کہ یہ جو میں کہتا تھا وہ سچ تھا, اور اللہ تعالیٰ نے یہ آواز ان تک پہنچائی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی. علماء نے لکھا ہے کہ اصحاب بدر کے نام اب یہ چھپ چکے ہیں, وہاں میری حاضری ہوئی تھی بدر میں, تو وہاں پر بھی ایک بہت بڑا انہوں نے خوبصورت سی دیوار بنائی ہے, اس پر تمام یعنی اصحاب بدر کے نام انہوں نے لکھے ہیں. ان اور اب یہ کتابیں آ جاتی ہیں چھپی ہوئی, مل جاتی ہیں. اصحاب بدر کے نام پڑھ کر اور جو دعا مانگی جائے یہ مجرب ہے, دعا قبول ہوتی ہے. اس کے بعد حنین کا ذکر ہے, مالک ابن عوف جو بنو حوازن کا حنین کا سر, یہ غزوہ حنین پیش آیا, یہ بنو حوازن سے پیش آیا, اور یہ بنو حوازن ان کا لوہا مانا جاتا تھا اس بارے میں کہ یہ بہترین تیر انداز ہوتے ہیں, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا, ان کے لوگ بہترین تیر انداز ہوتے تھے. تو مالک ابن عوف کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اب ہماری خیر نہیں ہے, مسلمانوں نے قوت پکڑ لی ہے. تو اس نے تقریباً 28,000 کا, 24 سے 28,000 کا لشکر اس نے تیار کیا. ادھر سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریب 14,000 صحابہ کے ساتھ آپ حنین کے مقام پر, جو مکہ مکرمہ سے 10 میل کے فاصلے پر ہے, یہاں پر یہ جنگ لڑی گئی. لیکن ہوا یہ کہ بعض صحابہ نے, سب نے نہیں, بعض نے یہ کہا کہ آج تو ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں, پہلے کم تعداد میں ہوتے تھے تو اللہ نے ہمیں کامیاب کیا, آج تو 14,000 کی تعداد ہے, بڑی تعداد میں ہے, تو اب ہم کیسے مغلوب ہو سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. وَيَوْمَ حُنَيْن لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْن اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. تحقیق ہم نے تمہاری مدد فرمائی کئی مواقع پر, اور یاد کرو یہ حنین کے دن کو جب تمہاری کثرت نے تم کو عجب میں مبتلا کر دیا. میں سچ عرض کرتا ہوں, مجمع جمع ہو جائے نا, کسی کا بڑا مجمع ہو جائے, انتہائی خطرناک چیز ہے, انتہائی خطرناک. اس سے تو صحابہ نہیں بچ سکے, میں کیا عرض کروں کہ یہ سب کیا ہوا زنین پہ. مجمع جمع ہو جانا، مجمع بڑھ جانا انتہائی خطرناک چیز ہے، انتہائی خوفناک چیز ہے، خوف ڈرنا چاہیے اس سے. اس مجمع کو سنبھالے گا کون، اس کی تربیت کیسے کی جائے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور مجمع سے عجب آ جاتا ہے، یہ ثابت ہو گیا قرآن کریم سے، اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں مبتلا کر دیا. عجب اصل میں ایک ہے تکبر اور ایک ہے عجب. تکبر میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، یہ تکبر کہلاتا ہے. اور عجب کہلاتا ہے آدمی اپنے کو بڑا سمجھے، دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، لیکن بہرحال اپنے کو بڑا سمجھے. حرام دونوں ہیں، قباحت کے اعتبار سے تکبر زیادہ ہے، بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اس میں آدمی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے ایک، اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، یہ دو چیزیں جمع ہو گئیں. عجب میں ایک چیز ہے، آدمی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، میں کچھ ہوں بس، انا علی شیء، آئی ایم سم تھنگ، بس وہی اب سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا، اس کو عجب کہتے ہیں. اور یہ پیش آیا صحابہ کو، اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں مبتلا کر دیا، تم اپنے آپ کو ذرا وہ سمجھنے لگے کہ بھائی اب تو، پہلے ہم کم تعداد میں ہوتے تھے تو کامیاب ہوتے تھے، اب تو بھائی 14,000 ہیں ہم، بہت بڑا لشکر ہے، اب کیسے ہم مغلوب ہو سکتے ہیں. لہذا ایک تنگ گھاٹی سے گزرتے وقت حوازن، بنو حوازن والوں نے پہلے سے پوزیشنیں لے رکھی تھی، ایک تنگ گھاٹی سے گزرتے وقت انہوں نے زبردست تیر اندازی کی، اور ماہر نشانے باز ویسے ہی تھے، تو صحابہ رضی اللہ عنہم کے قدم اکھڑ گئے. یہاں تک کہ صحابہ منتشر ہو گئے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چند جانثاروں کے ساتھ ڈٹے رہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب سے فرمایا کہ صحابہ کو آواز دیں کہ مجمع منتشر نہ ہو، جمع ہو جائیں، بھاگے نہیں، جمع ہو جائیں. حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایسی آواز دی تھی کہ ان کی آواز دور دور تک سنی جاتی تھی، جہیر الصوت تھے، بہت زبردست اللہ نے ان کو آواز دی تھی، دور دور تک ان کی آواز پہنچ جاتی تھی. لہذا حضرت عباس ابن عبد المطلب اپنے چچا سے فرمایا کہ آپ آواز دیجئے، جمع کیجئے. انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے جمع فرمایا، صحابہ جمع ہوئے، مجتمع ہو کر یک بار کی جب حملہ ہوا تو لڑائی کا پانسا پلٹ گیا، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. لیکن ابتدائی طور پر اس عجب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، جب تمہیں تمہاری کثرت نے عجب میں مبتلا کیا تو کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین اپنی وسعت کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی، کہاں جائیں. ثم ولیتم مدبرین، اور تم پھر پیٹ پھیر کر بھاگ گئے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے لڑائی کا پانسا پلٹا اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. جب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر جمع ہوئے، بھائی یہ واقعی ڈرنے کی بات ہے، تھوڑے سے لوگ ہوں، صحیح ہوں تو وہ یہ بہتر ہے، زیادہ لوگ جمع ہو جائیں ڈرنا چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جس کے پاس جمع ہو رہے ہیں اس کے اندر عجب نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس کے بعد جو غزوہ پیش آیا وہ تبوک کا تھا. تبوک میں ایسا ہوا کہ ہرقل نے، جو روم کا بادشاہ تھا ہرقل، اور یہ اس وقت کی سپر پاور تھی، جیسے سپر پاور کہتے ہیں، یہ روم اس وقت کی سپر پاور شمار ہوتی تھی، روم اور فارس یہ دو بڑی طاقتیں شمار ہوتی تھیں. تو ہرقل نے یہ محسوس کیا کہ مسلمان قوت پکڑ چکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائے، اور تو ان کو پہلے ہی ختم کر دیا جائے. تو وہ ایک بڑا لشکر لے کر وہ بھی نکلا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے میں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی منادی کرا دی، لہذا 30,000 کا لشکر. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا نہ رہے جو جا سکتا ہو اور نہ جائے، لہذا 30,000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تیار ہوا. اور یہ تبوک غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ مدینہ منورہ سے غالباً 1500 کلومیٹر کے فاصلے، 800 میل ہے، غالباً 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جہاں تک مجھے اندازہ ہے، کیونکہ طویل ترین سفر تھا. اور گرمی کا موسم، عرب کی گرمی بہت مشہور ہے، تو اور صحرا کا سفر تھا، گرمی بھی، تپتا ہوا صحرا بھی، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت فرمائی. یہی وہ ہمت تھی جس کو دیکھ کر ہرقل مجبور ہو گیا، اس نے اپنی فوجوں کو واپس بلا لیا، لہذا لڑائی نہیں ہو سکی. اس تبوک کے موقع پہ لوگوں نے بڑی بڑی آزمائشیں ہوئیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کھجور کے پکنے کا موسم تھا لیکن صحابہ نے چھوڑ دیا اس کو، اللہ کے راستے کی خاطر انہوں نے اپنے یہ باغات جو بالکل پکے ہوئے تیار فصلیں تیار تھیں ان کو چھوڑ کے گئے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم سب سے بڑی چیز ہے. اور یہ بعض انصار صحابہ کا ذکر فرمایا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس یہ صحابہ حاضر ہوئے، یہ 7 صحابہ تھے، اور انہوں نے آ کر یہ عرض کیا کہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس سواری نہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قلت لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس کوئی کچھ ہے ہی نہیں کہ میں تمہیں اس پر سوار کروں. یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھی اس وقت کوئی سبب، کوئی اسباب نہیں تھے، ذریعہ نہیں تھا کہ ان کے لیے سواری کا انتظام کر دیا جائے. تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. تو یہ حضرات واپس ہوئے اس حالت میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ یجدوا ما ينفقون، ہائے ہم اللہ کے راستے میں نہیں جا پا رہے، اللہ کے راستے میں ہماری جان اور مال خرچ نہیں ہو رہی، ہم اللہ کے راستے میں نہیں جا پا رہے. اس پر ان کو خوشی نہیں تھی، بہت غم تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ایک تو یہ کیفیت ہوتی کہ ایک اتنا طویل سفر تھا اور چلو اچھا ہوا جان چھوٹی، ایسی بات نہیں تھی. اس حالت میں پلٹے کہ ان کی آنکھوں سے تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا، غم کی وجہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں غم کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جا پا رہے، سب جا رہے ہیں، ہم پیچھے رہ گئے. تو یہ کیفیت ہوتی تھی، اسی لیے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم یہ ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. جتنا تم سے ہو سکے اہل کفر کے لیے قوت کو تیار کرو، جتنا تم سے ہو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، تو اس کا تو مطلب یہ ہوا جھونک دو اپنی صلاحیتوں کو اہل کفر سے مقابلے کے لیے سامان اور ساز و سامان تیار کرنے میں، جتنا تم، یعنی آخری حد تک جاؤ. مستفعتم من قوا، جتنی توسا کے قوت تیار رکھو. ترہبون بھی عدو اللہ و عدوکم، تاکہ اس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمن کو، اللہ کے اور اپنے دشمن کو روب میں لا سکو، روب میں رکھ سکو. یہ اللہ نے حکم فرمایا ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، یہ حکم ہم سے چھوٹ گیا. تو فرمایا قوت تیار کرو. اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الا ان قوت رمیو، خوب اچھی طرح سمجھ لو، قوت پھینک کر مارنے میں، رمی میں پھینک کر مارنے میں. یہ تو حدیث ایسی ہے کہ آپ سمجھ لیں آج کل کے زمانے میں کیا ہے. اب کیا رہ گیا؟ ایک بٹن دبایا، ادھر سے میزائل چلا، ادھر جا کے گر گیا. حضور نے اس کی طرف پہلے ہی اشارہ فرما، دیکھو قوت یہ ہے رمی، اس کو مضبوط بناؤ. میزائل ٹیکنالوجی یا اور کسی بھی، یہ پھینک کر مارنا یہ قوت ہے اصل. اور اب یہی رہ گیا ہے آپ کو پھینک کر مارنا، قوت رمی، رما یرمی، پھینک کر مارنا. جہازوں سے بھی یہی کام لیا جاتا ہے، پھینک کے مارا جاتا ہے. تو یہ اس کی طرف سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا. تو بہرحال یہ حکم فرمایا کہ قوت کو تیار کرو جتنا تم سے ہو سکے اہل کفر سے مقابلے کے لیے. اور ایمان والوں کی صفات بیان کی گئیں. منافقین، پہلے منافقین کے بارے میں بتایا گیا، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور ان کی جو بات بیان کی گئی وہ یہ کہ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. آپس میں ایک دوسرے کو گناہ کا حکم کرتے ہیں اور نیک کاموں سے روکتے ہیں. ویقبضون ایدیہم، اور جہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے وہاں اپنے ہاتھ روک لیتے ہیں. نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے ان کو بھلایا. ان المنافقین هم الفاسقون. سچ بتائیے، یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں؟ ہم اپنا معاذبہ کریں. ہاں بھائی، وہ آج وہ ایک فلم آئی ہوئی ہے، تم نے دیکھی وہ فلم؟ ذرا دیکھو، بہت مزیدار فلم ہے، بڑا اچھا ڈراما آیا ہے، بہت اچھی. پتہ نہیں یہ، ذرا دیکھو، ایک دوسرے کو گناہ کی ترغیب دینا، گناہوں پر ابھارنا، یہ تو منافقین کی بات تھی. اور نیک کاموں سے روکنا. ارے کہاں جا رہا ہے نماز پڑھنے؟ ارے تم پتہ نہیں کن مولویوں کے ہتھے چڑھ گئے، داڑھی واڑی رکھ لیے، پتہ نہیں کن مولویوں کے ہتھے چڑھ گئے، مت جایا کرو ان کے پاس، مت بیٹھا کرو. یہ یعنی نیک کاموں سے روکنا، برائیوں پر ابھارنا. بھئی یہ یہاں کیوں نہیں آ کے بیٹھتے ٹی وی کے سامنے، دسترخوان پہ بیٹھو، یہاں بیٹھ کے کھانا کھاؤ. مخلوط اجتماعات میں کیوں نہیں جاتے جہاں مرد عورتیں جمع ہو؟ کیوں نہیں جاتے؟ چلا کرو ہمارے ساتھ. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر رائج ہیں. یہ سچ بتائیے، یہ تو منافقین کی باتیں بیان کی گئی تھیں. بدقسمتی سے ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں. پیسے ہم نہیں خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، اللہ تللے کے لیے پیسے بہت ہیں، سودی قرض بھی لے لیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرنا، کوئی خیر کا موقع ہو اس میں خرچ کرنا، اس کے نہیں کرتے. تو یہ منافقین کی باتیں ہیں جو ہمارے اندر سرایت کر گئے ہیں. مومنین کی آگے صفات بیان فرمائیں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں بھی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ آپس میں ایک دوسرے کو نیک کاموں کا حکم کرتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، زکات ادا کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ ان پر اپنا رحم فرمائیں گے. ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ بہت زبردست قوت والے اور حکمت والے ہیں. سورہ توبہ آج اس کا کچھ حصہ پڑھا گیا، ابھی اس کا کچھ حصہ باقی ہے. اس میں بسم اللہ نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بارے میں مفسرین کے کئی قول ہیں، ان میں سے دو قول زیادہ راجے ہیں. ایک تو یہ کہ خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کتابوں میں آتا ہے، ان سے پوچھا گیا اس بارے میں کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے، جیسے اور سورتوں میں ہے، اس میں کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہی کے نازل ہونے پر مجھے حکم دیتے تھے کہ ان آیتوں کو یہاں رکھو، ان آیتوں کو یہاں، یہ فلاں آیت کو فلاں آیت کے بعد رکھو، فلاں سورت کو فلاں سورت کے بعد رکھو، یہ حکم فرماتے تھے، میں اسی طرح کرتا جاتا تھا. لیکن ان دو سورتوں کے بارے میں مجھے حکم نہیں فرمایا، یعنی سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ کے بارے میں مجھے حکم نہیں فرمایا کہ اس کو یہاں رکھو. اس لیے میں نے اس کو سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد رکھا، اور چونکہ مجھے اس بارے میں حکم نہیں فرمایا گیا تھا اس لیے میں نے بسم اللہ نہیں لکھی. دوسرے قول یہ ہے کہ یعنی اس قول سے یہ پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو من وجہن ایک طرح سے یہ شبہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ سورہ توبہ اور سورہ انفال ایک ہی ہوں، گویا سورہ توبہ کے مضامین بھی سورہ انفال کا ہی حصہ ہوں اور تتمہ ہوں، تو اس لیے انہوں نے یہاں بسم اللہ نہیں لکھی. ایک قول یہ بھی ہے کہ اس وقت دستور یہ تھا اہل عرب میں کہ جب معاہدہ توڑنا ہوتا تھا اور معاہدے توڑنے کا پیغام بھیجا جاتا تھا دشمن کو، جس سے معاہدہ ہو اس سے، اس فریق کو جب پیغام بھیجا جاتا تھا تو اس میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی تھی، ورنہ ان کا دستور تھا بسمک اللہم، وہ بھی لکھتے تھے اہل عرب، مشرکین بھی لکھتے تھے. تو لیکن جب معاہدہ توڑنے کا وقت ہوتا تھا اور اس کا پیغام بھیجا جاتا تھا تو اس میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی تھی. تو چونکہ اس میں معاہدے کے توڑنے کا ذکر ہے اہل کفر سے، اس لیے اس میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اس کی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. بہرحال یہ سورہ انفال گویا ایک الگ سورت ہے اور سورہ بقرہ، یہ سورہ توبہ ایک الگ سورت ہے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی اس وقت خواب دیکھا، پاکستان اس وقت بنا نہیں تھا، تو اس وقت ایک خواب دیکھا تھا کہ خواب میں یہ دیکھا کہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ، یعنی ہمارے دادا شیخ، حضرت والا کے شیخ اور مرشد، ان پر سورہ انفال نازل ہو رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں اس وقت تک میں نے سورہ انفال کی تفسیر وغیرہ کچھ نہیں پڑھی تھی، تو مجھے معلوم بھی نہیں تھا، بس اتنا پتا چلا خواب میں کہ سورہ انفال حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ پر نازل ہو رہی ہے. صبح اٹھ کے یہ خواب سنایا تو حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا واقعی تم نے یہ خواب دیکھا ہے؟ تو حضرت نے عرض کیا جی حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کے اوپر سورہ انفال نازل ہو رہی ہے. فرمایا بس اب پاکستان بن جائے گا. حضرت نے یہ تعبیر دی کہ اب کیونکہ سورہ انفال کے پہلے ہی الفاظ یہ ہیں، یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو غنیمت کا ذکر ہے، تو حضرت نے یہ تعبیر دی کہ پاکستان غنیمت میں ہمیں مل جائے گا. تو ایسا ہی ہوا، بعد میں ایسا ہی ہوا. اللہ تعالیٰ اس ملک کی، اس خطے کی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے. یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اسی رمضان کے مہینے میں ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جمعے کا دن تھا رمضان کا، ایک تو رمضان کا مہینہ، پھر جمعے کا دن، پھر ستائیسویں شب، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا. رمضان کا مہینہ دن بھی جمعے کا، ستائیسویں شب کو اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا، اس یہ جو شب قدر ہے یہ 21, 23, 25, 27 اور 29 ان راتوں میں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے. کسی سال میں 21ویں شب شب قدر ہوتی ہے، کسی سال میں 23ویں ہوتی ہے، کسی میں 25ویں ہوتی ہے. اس سال جب پاکستان بنا ہے تو 27ویں شب لیلۃ القدر تھی. تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ گویا کہ اس بات کا اظہار تھا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ایک خطہ مل جائے، ایک الگ ملک حاصل ہو جائے تاکہ اے اللہ ہم آپ کے دین پر عمل کریں. تو لو ہم ایسے مہینے میں اور ایسی رات میں تمہیں قرآن کریم تمہیں یہ پاکستان دے رہے ہیں جس رات میں ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن پورا قرآن لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پہ ایک رات میں اتارا، ایسی رات میں ہم تمہیں یہ ملک دے رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بس آج یہ ملک طرح طرح کے فتنوں میں، طرح طرح کے خطرات میں گھرا ہوا ہے. اللہ تعالی بس یہ ہمارے واقعی یہ ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں، خاص طور پہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ یہ فتویٰ جو آج امداد الفتاوی میں موجود ہے، جواہر الفقہ میں بھی موجود ہے، کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ مسلم لیگ کی حمایت کی جائے، اور مسلم لیگ کی حمایت میں حضرت نے فتویٰ جاری کیا. اس فتوے کی وجہ سے پانسا پلٹا، اور یعنی یہاں جو اس وقت ہمارا یہ خیبر پختونخوا ہے، یہاں کے لوگ تحفظات رکھتے تھے. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک گاؤں میں، دیہاتوں میں جا کر انہوں نے مسجدوں میں جا کے تقریریں کی، اور ان لوگوں کے ذہن کو بنایا کہ وہ پاکستان کے لیے اپنا ووٹ استعمال کریں. تو اس طرح یہ خطہ بھی پاکستان کو مل گیا، یہ پاکستان میں شامل ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس خطے کی، اس ملک کی ہم سب کو نگہبانی کرنے کی اور اس کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اس نعمت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں، اور دشمنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.